الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات آج پیر کا دن ہے پیر کے دن ہمارے ہاں تصوف سے متعلق جو سوالات ہوتے ہیں اس کے جوابات دیے جاتے ہیں السلام علیکم حضرت جی اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سلامت رہے حضرت جی میرے ذکر کی ترتیب کچھ مدر جزیر ہے 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ 400 مرتبہ لا الہ الا اللہ 600 مرتبہ اللہ اللہ 1500 زبان سے خفی طور پر اللہ اللہ 5 منٹ پانچوں لطائف پر اللہ اللہ محسوس کرنا اور 15 منٹ لطیف خفی پر محسوس کرنا پندرہ منٹ پہلے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ اس کی شان ہے اس سے فیض آ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جی اب سینے کی دائیں جانب تھوڑا تھوڑا محسوس ہوتا ہے اور بائیں جانب تو کبھی بھی بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے حضرت اب کسی کام میں بھی دل نہیں لگ رہا دل کرتا ہے کہ اکیلے رہوں شور شرابہ ہجوم برا لگتا ہے نماز میں دل بہت دل لگتا ہے گناہ سے خود کو تو مکمل نہیں بچا رہا لیکن جب گناہ ہو تو محسوس ہو جاتا ہے کہ گناہ ہو گیا کبھی کبھار دل میں بہت اطمینان محسوس کرتا ہوں اور جیسے اللہ پاک بہت کرم ہے میرے اوپر یہ سب آپ کی برکت اور کبھی وسوسوں سے ڈر بھی لگتا ہے کچھ ہو نہ جائے سب کچھ تباہ ہو جائے اپنا ماضی یاد آ جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے کبھی گناہ میں پڑا رہا یا پھر آپ کا تعلق یاد آئے تو بہت خوشی ہوتی ہے الحمدللہ آپ محفوظ ہاتھوں میں ہوں نماز کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ایمان کی سلامتی کی دعا بھی مانگتا ہوں اللہ اکبر ابھی آپ اس طرح کر لیں کہ یہ مراقبہ احادیت تو دل پر ہو گیا ہے باقی یہ کہ 200 400 600 اور یہ جو مطلب جو اللہ کا ہے زبان پر اللہ اللہ یہ 500 مرتبہ کر لیں 1500 کی جگہ کیونکہ باقی لطائف چل پڑے ہیں تو مراقبہ احادیت تو مکمل ہو گیا ہے اب اس کی جگہ پر مشارب والا جو ہے نا شروع کر لیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل یہ مطلب مراقبہ احادیت میں تو جنرل فیض کی بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے فیض آ رہا ہے تو اب یہ ہے کہ خاص فیض ہے اور خاص فیض کس چیز کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک سب کچھ کر دے فعال لما یرید ہے تو اللہ تعالیٰ جیسے کہ اس کی شان ہے اس طرف سے یہ فیض آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے شیخ کے قلب پہ اور شیخ کے قلب سے آپ کے قلب پہ آ رہا ہے یہ 15 منٹ کے لیے آپ یہ کر لیں اور باقی سارا کچھ وہی ہے بس 1500 مرتبہ کی جگہ 500 مرتبہ آپ کرنے کا آپ نے کرنا ہے اللہ اللہ اور یہ ہے کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے جو بھی خیر ہو اور جو مشکل ہو تو اس پہ اللہ پاک سے دعا کر لیا کریں اللہ پاک سے مانگ لیا کرے اور اگر اپنے آپ کچھ سمجھ میں آ جائے تو اس وقت اس پر استغفار کر لیا کرے کیونکہ اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے سب اللہ پاک کی توفیق سے ہوتا ہے اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ اپنے اوپر نظر آ جائے اللہ جل شانہ ہم سب کو اس سے بچائے اب یہی ترتیب انشاءاللہ رہے گی 1 مہینے کے لیے انشاءاللہ السلام علیکم شاہ صاحب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے میرے اذکار ہو رہے ہیں ساری طرف کے 5 منٹ اللہ کی طرف سے فیض آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر وہاں سے شیخ کے قلب پر وہاں سے میرے قلب پر 15 منٹ اب مجھے کیا کرنا چاہیے ماشاءاللہ یہ ہو گیا ہے مراقبہ احادیت تھا یہ ہو گیا ہے تو اب اس کے بعد انشاءاللہ آپ نے وہی 5 منٹ لطائف پہ کرنا ہے اور یہ 15 منٹ اس کی جگہ پر آپ نے کرنا ہے مشارب والا کہ اللہ جل شانہ کا ایک خاص فیض اور وہ خاص فیض یہ ہے کہ اللہ پاک سب کچھ کرتے فعال لما یرید ہے وہ فیض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ آ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے آپ کے قلب شیخ کے قلب اور شیخ کے قلب سے آپ کے قلب پہ آ رہا ہے یہ جو ہے نا یہ آپ نے 15 منٹ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ عزیز السلام علیکم شاہ صاحب جب میں مراقبہ بہت توجہ سے کرتی ہوں تو باقی دن مجھے عجیب سا اطمینان ہوتا ہے اور میں بغیر کسی وجہ کے خوش رہتی ہوں اور جب مراقبہ میں مختلف خیالات آتے ہیں اور میں انہیں توجہ دیتی ہوں تو پھر پورا دن میرا بہت بے آرام گزرتا ہے اور میں نے محسوس کیا کہ اس دن نفس زیادہ غالب رہتا ہے شاہ صاحب کیا مراقبہ سے بھی نفس کنٹرول میں ہوتا ہے نمبر 2 شاہ صاحب کیا میں کتاب نشرتی فی ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اپنی ماں کو سنا سکتی ہوں؟ وہ پشتو میں ہیں اس لیے انہیں سمجھ آئے گا، انہیں طلب بھی ہے، انہیں اسکول نہیں پڑھا تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں زیادہ علم نہیں، اردو کو کچھ سمجھ آتی ہے انہیں، میں دو منٹ مدرسے والے بیانات بھی سناتی ہوں، وہ بہت شوق سے سنتی ہیں، آپ کے پشتو کے بیانات بھی سنتی ہیں۔ تیسرے ایک شاہ صاحب، وہ میں نے شاہ صاحب وہ کتاب نشتی فزیکل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں مہر کے بارے میں جو روایت ہے، اگر اس پر روایت کی وضاحت سے سمجھا دیا جائے۔ ماشاءاللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ مراقبہ اصل میں کیا ہے وہ ذرا تھوڑا سا عرض کرتا ہوں۔ یہ جو مراقبات ہوتے ہیں نا، یہ اصل میں اس لیے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ایمان ہیں اور جو ہمارے جس کو کہتے ہیں، یعنی وہ کہہ سکتے ہیں مفاہیم، یعنی ہمیں سمجھ میں آنے چاہیے، وہ پکے ہو جائیں۔ مثلا اللہ بڑے ہیں، تو یہ تو ہے، اللہ بڑے ہی ہیں، چاہے ہم سمجھے نہ سمجھے، لیکن اللہ تو بڑے ہیں۔ اب ہمارے دل پہ اس کا اثر ہو جائے تو اس کے لیے ہم مراقبہ کرتے ہیں، آخرت کے لیے تیاری کرنا چاہیے، یہ تو ہمارے ایمان ہے، کیونکہ آخرت پر ایمان ہے سب کا، سارے مسلمانوں کا۔ لیکن واقعتاً اس سے ہم متاثر ہو جائیں اور ہم واقعی آخرت کے لیے تیاری کر لیں تو اس کے لیے مراقبہ ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، یہ مراقبہ ہے۔ تو اس طرح جو مراقبات ہوتے ہیں وہ اصل میں اسی لیے ہوتے ہیں کہ انسان وہ چیزیں جو کرنی چاہیے اس کے بارے میں ان کا ذہن بن جائے، اور ذہن بن جائے اور عقل کنونس ہو جائے تو پھر عقل ڈرائیونگ فورس ہے، مطلب وہ جو ہے نا وہ سارے کام کے لیے وہ رہنمائی کرتا ہے، تو رہنمائی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور جیسے آپ جو کہتے ہیں کہ میرا دن بہت آرام سے گزرتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ حق کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتی ہیں اور سمجھ لیتی ہیں، اور قدرتی نظام کے مطابق آپ ہو جاتی ہیں، تو آپ بہت آرام سے محسوس کرتی ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو، یعنی آپ مطلب جو ہے نا اس میں بے توجہ ہی کرتی ہیں، تو پھر وہ جو مطلب انسان کا جو ذہن ہے وہ صحیح جگہ پہ نہیں ہوتا۔ اب یہ بات ہے کہ نفس کو تو کنٹرول کرنے کے لیے مسلسل محنت چاہیے ہوتی ہے، اور وہ محنت عقل کے ذریعے سے ہوگی، تو جب تک نفس کی مکمل اصلاح نہیں ہوتی اس وقت تک اس کو فوری مطلب ضرورت ہوتی ہے ٹھیک کرنے کی، جس کے بارے میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے طریقہ مستقل صحیح ہونے کا، جو کہ پورا سلوک اگر انسان طے کر لے تو پھر ٹھیک ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے فوری طور پر، مثلا غصہ کسی کو آ گیا۔ اب غصہ کس سے آتا ہے؟ اکثر یہ تکبر سے آتا ہے، تو یہ جو تکبر کا دور کرنا ہے کوئی آسان بات تو نہیں ہے، تو ایک دن میں تو ٹھیک نہیں ہوتا، یہ تو دور نہیں ہوتا، اس کے لیے تو پورا سلوک طے کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر سلوک طے ہو جائے تو پھر تو انسان غصہ کے بارے میں پہلے سے اس کا ذہن ہی بن جاتا ہے، اس کا دل بھی بن جاتا ہے، اس کے نفس بھی کنٹرول ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ پھر اس حد تک جاتے نہیں ہیں، اور اگر جانے کی کوشش بھی کرتے تو فوراً اس کو یعنی دبانے میں آسانی رہتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر جب تک وہ نفس کی اصلاح نہیں ہوئی ہو، نفس مطمئنہ حاصل نہیں ہوا، اس وقت بھی غصہ تو آئے گا، تو اس وقت کیا کرے؟ بس آرام سے کرنے دے، اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت فوری ضرورت ہوگی۔ تو فوری ضرورت باقاعدہ حدیث شریف میں بھی اس کے بارے میں آیا ہے، اور بزرگوں کے طریقے بھی ہیں کہ کس طرح اسے کو یعنی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اور اگر مطلب یہ پانی پی لے، جگہ بدل لے، اپنے آپ کو مصروف کر دے، یہ وہ فوری ٹیکنیکس ہے، اور یہ مجبوری ہے، یہ تو کرنا پڑیں گے، کیوں ظاہر ہے اپنے آپ کو بچانا تو ہے، یعنی غصے کے شر سے بچانا تو ہے، تو اس کے لیے آپ کو فوراً کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ یہ چونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مراقبہ اگر آپ کا ہو اور ذہن آپ کا بن گیا ہو تو اس کو کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے، لہٰذا فوری طور پہ تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ مستقل طور پہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ مستقل طور پر ٹھیک ہونے کے لیے سلوک پورا طے کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو اس لیے اتنی تفصیل سے بتائی کہ بعض لوگ ان میں چیزوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو مشکل سے سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مراقبات سے مکمل اصلاح ہو جاتی ہے، مکمل اصلاح نہیں ہوتی، ہاں اصلاح شروع ہو جاتی ہے اگر اس مطلب پختگی اس میں آ جائے، اور ظاہر اسی کے ذریعے سے اگر سلوک سارا طے کر دیا جائے تو سبحان اللہ، پھر ٹھیک ہے، پھر بات بن جاتی ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ جب تک ایسا نہ ہو تو عارضی طور پر یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، پھر بعد میں واپس ہوتی نہیں۔ اب جیسے آپ نے کہا، ابھی آپ کے سوال کے جواب میں جواب موجود ہے، آپ نے کہا جب میرا مراقبہ اچھا ہوتا ہے تو میرے دن آرام سے گزرتا ہے اور میں کنٹرول کر لیتی ہوں، لیکن جب خیالات آتے ہیں اور اس قسم کے، اور مطلب یہ کہ مراقبہ صحیح نہیں ہوتا، تو پھر پورا دن بے آرام گزرتا ہے۔ اب اگر مستقل اصلاح ہوتی تو آپ کی جو پہلے دن ہوئی تھی تو دوسرے دن بھی اس کے ذریعے سے ہونی چاہیے تھی نا، پھر آپ کو مراقبہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ پوری اصلاح نہیں ہوئی۔ آج پوری اصلاح نہیں ہوئی، پوری اصلاح ہو جائے تو پھر اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو یہاں اصل میں بنیاد ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یہ عارضی اصلاح جو ہوتی ہے یہ عقل کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، جذبات کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، دونوں طریقے سے ہو سکتی ہے۔ یہ مثال کے طور پر میں کوئی بیان کر لے، تبلیغی جماعت میں جیسے بیانات ہی ہوتے ہیں، وہاں پر اور تو نہیں ہوتا۔ اب جو بیان ہوتے ہیں بیان کے ذریعے سے لوگ کنوینس ہو جاتے ہیں، فضائل سن سن کے ماشاء اللہ کام کی طرف چل پڑتے ہیں، تو ظاہر مطلب ہے کہ ان کے لیے وہ ہو جاتی ہے، تو جو فوری چیزیں ان کی ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن وہ جو ڈیپ چیزیں اس کے ذریعے سے ٹھیک نہیں ہوتی، ان کو مکمل اپنی اصلاح کرنی ہوتی ہے۔ وہ جو ڈیپ چیزیں ہوتی ہیں جیسے غصہ کے بارے میں یا تکبر کے بارے میں ہیں یا مطلب عجب کے بارے میں ہیں یا معاملات کی صحیح ہونے کے بارے میں ہیں یا معاشرت کی درستی کے بارے میں ہیں، یہ جو مشکل چیزیں ہیں جس میں انسان کے ایمان کا صحیح معنوں میں پتہ چلتا ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ چیز وہ ایسی نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ اور کرنا پڑتا ہے، کچھ اور کرنا پڑتا ہے۔ جو کچھ اور کرنا، کیا کرنا پڑتا ہے؟ بزرگوں سے اپنے مکمل اصلاح کروانی ہوتی ہے۔ مکمل اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ کہ پورا سلوک مطلب طے کروا لیا جائے، لیکن فوری اصلاح تو ان کی ہو جاتی ہے نا، وہ فوری چیزوں پہ بار بار مطلب وہ جو ہے نا، وہ چونکہ ان کا ذہن کنوینس ہوتا ہے، لہٰذا وہ فوری فوری چیز ہے تو ٹھیک ہو جاتی ہے، یا جس کو کہتے ہیں فوراً، یا جو مطلب یو کے سمتی ہیں بالکل راستے میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ فوراً ٹھیک ہو جائے۔ مثال کے طور پر نماز ٹھیک ہو جائے گی، نماز ٹھیک ہو جائے گی، روزہ ٹھیک ہو جائے گا، عبادات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن معاملات میں انسان کا صحیح معنوں میں پتہ چلتا ہے کہ آیا وہ کس حد تک اللہ تعالیٰ کے تعلق اس کو حاصل ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے، یا معاشرت میں پھر پتہ چلتا ہے، ہاں اخلاق کے اندر پتہ چلتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے لیے باقاعدہ میدان ہے، جس سے مطلب جو ہے نا وہ آپ کو، آپ کا انداز ہو جاتا ہے کہ آپ نے کتنا حاصل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور سٹیٹمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے، بہت باریک بین اور بہت دور اندیش تھے۔ تو حضرت سے کسی سے پوچھا کہ آپ کا فلاں صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے، تو کہا کہ حضرت تو ٹھیک ہے، اچھا آدمی، پر میں آپ نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے؟ نہیں۔ کوئی سفر کیا ہے؟ نہیں۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ دیکھا کیا گر کی بات ہے، یہ 1400 سال تک کام آنے والی چیز ہے، آپ نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اب نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، مرۃ اللہ نماز کو معمولی چیز سمجھتے تھے، لیکن وہ ایک وقتی چیز ہے، اس کی وقتی چیز آپ کی ہو جائے گی، لیکن وہ جو ڈیپ چیزیں ہیں وہ آپ کی کیسے ٹھیک ہوں گی، اس کے لیے آپ کو پوری مکمل اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ ہمیں بھی اس میں یہ خیال رکھنا پڑے گا۔ باقی جو نشرتی فی ذکر الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، بالکل اپنی ماں کو سنا سکتی ہے اسی لیے حضرت نے اسی لیے تو لکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ماشاء اللہ وہ ٹھیک ہے، ان کو آپ پشتوں کی بیانات بھی سناتی رہے ہیں، اور جو دوسرے چیزیں بھی ہیں جو ان کو سمجھ آ سکتی ہے ضرور۔ باقی جہاں تک مہر کی بات ہے تو ماشاء اللہ مفتیان حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا مجھ سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو مطلب جو مہر تھا وہ ہوا بی بی کا، تو فرشتوں نے کہا تھی درود شریف، نے مرتبہ پڑھ لے تو انہوں نے پڑھ لیا، نشرتی میں لکھا ہوا ہے۔ تو کیا ہم بھی مطلب ہمارے ہاں بھی اس طرح ہو سکتا ہے؟ تو بات یہ، وہ جنت کی بات تھی، جنت والی بات اور ہے، وہاں تو کسی کے پاس پیسے تو تھے نہیں، مطلب ظاہر پیسے دینے کا کسی چیز کا تو کوئی تھا نہیں، ہو ظاہر کیا دیتے ہو ہوا بی بی کو، وہ چیزیں تو پہلے سے حاصل تھی، تو وہاں معاملہ اور تھا، یہاں معاملہ اور ہے۔ یہ خواتین کے عزت نفس کی بات ہوتی ہے، ان کا اکرام ہے کہ ان کو جو ہے نا مطلب ان کا وہ ریگارڈ کیا جائے، تو اس کے لیے جو ہے نا مطلب یہ ان کے لیے مہر مقرر کیا گیا ہے۔ تو مہر کم سے کم کی جو مقدار ہے، اس سے اگر مقدار کم ہو، کتنا ہے مجھ سے کم سے کم؟ 10 درہم۔ ہاں تو 10 درہم یہ تقریباً آج کل کتنے بن جاتے ہیں درہم کے؟ تقریباً 10,000 کے لگ بھگ بن جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ 10,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ، اگر یہ ایگزیکٹ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ درہم کی مقدار کتنی ہے، وہ تو لیکن 10 درہم ہے، تو اس کے حساب سے مطلب دیکھا جائے گا کہ آج کل کم سے کم مقدار کیا ہے. کہ ہمارے پٹھانوں میں یہ بات مشہور تھی 32 روپیہ. 32 روپیہ کی کیا حیثیت ہے آج کل, اور کون سے 32 روپیہ. مطلب یہ کہ لیکن ظاہر ہے بس اصل میں بات یہ ہے کہ بعض دفعہ خاندان لڑکی والے مجبور ہوتے ہیں تو ان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے, تو یہ غلط بات ہے. مطلب یہ ہے کہ کم سے کم جو ہے نا اتنا تقریباً ہونا چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہو, البتہ اتنا نہ ہو کہ پھر ادا نہ کیا جا سکے. مطلب یہ کم از کم یہ والی بات ہے کہ ادا کرنے کی کم از کم نیت تو ہو. ہاں جی, کیونکہ بعض خاندانوں میں ایسا ہے کہ بہت بڑا زیادہ رکھا جاتا ہے اور کہتے ہیں کون سا دینا ہے, تو وہ چیز جو ہے نا وہ تو ایک بدمعاملگی ہے, اور جس چیز کی بدمعاملگی سے ابتدا ہو جائے تو اس کی انتہا کیا ہوگی. مطلب وہ تو بہت خطرناک بات ہے. تو مہر والی بات جو ہے نا یہ ذرا ایسی بات ہے کہ اس پہ ہم لوگ وہی جو فقہی نقطہ نظر ہے اسی پہ ہم ساتھ کریں گے, جو فقہ نے بتایا ہے اسی پہ عمل کرنا پڑے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم مدرس جی. کبھی کبھی میرے دل کی کیفیت عجیب سی ہوتی ہے, رونا بھی آتا ہے, اداس بھی ہوتی ہوں, جیسے کوئی چیز کھو گئی ہو. حالت میں کیسی بیان بھی نہیں کر سکتی, لوگوں کے درمیان بیٹھ جاتی ہوں لیکن خود کو تنہا محسوس کرتی ہوں, اور دل میں یہی ایک دعا آتی ہے کہ اللہ مجھے جس واسطے سے پیدا کیا وہ مقصد مجھ پہ ظاہر کر دے, اور اس وظیفے کی بات تو اور بھی بے قرار ہوتے ہوں. مجھے میرے اندر بالکل خالی خالی لگتا ہے, اچانک ایسی حالت خود بخود ہو جاتی ہے, اور پھر ذکر شروع کرتی ہوں, اپنی گناہوں کی معافی مانگتی ہوں, بہت تذبذب کا شکار ہوتی ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں, اس حالت میں میرا رہنمائی کیجیے. شریعت نے اس بارے میں رہنمائی فرمائی ہے. ظاہر ہم تو درمیان کی کوئی اور بات تو نہیں کر سکتے ہیں, شریعت نے رہنمائی فرمائی ہے, اور وہ یہ کہ ہر حالت میں ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلیں. ہاں جی, یہ بات ہے. تو اب اس میں یہ والی بات ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ مجھے اللہ نے کس چیز کے لیے پیدا کیا, تو یہ تو ماشاء اللہ آپ عالم ہیں, آپ جانتی ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ اے لیعرفون, تو اس کا مطلب ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, جس کو اگر بڑے سطح پہ دیکھا جائے تو بندگی, اس کو کہتے ہیں بندگی کے لیے پیدا کیا, عبدیت کے لیے, اور اس سے جو معرفت حاصل ہوتی ہے اس معرفت کے لیے پیدا کیا. مطلب ظاہر ہے تو اپنی پہچان کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے, یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا. اس وجہ سے ہماری زندگی کا مقصد تو یہ ہے. ہاں البتہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ضروریات ہوتی ہیں, جس کے بغیر وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. مثلا زندگی ضروری ہے تو زندگی کے لیے کچھ کھانا پینا بھی ہوتا ہے, کچھ آرام بھی کرنا ہوتا ہے, کچھ دوسرے ضروری کام بھی کرنے ہوتے ہیں, تو وہ سارے کے سارے اسی کے گرد گھومتے ہیں. یعنی اصل مقصد تو ہمارا وہ ہے, اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ذرائع ہیں, تو ان ذرائع کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے کیونکہ اس کا مقدمہ ہے. تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ ہمیں, اور باقی یہ کہ جو ہم طریقت کی بات کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے عقائد کو کی درستگی, اس پہ پختگی اور شریعت کی چلنے کی آسانی کے لیے ہم کر رہے ہیں. تو باقی ہمارا سارا کا سارا وہی ایک, اور آپ ماشاءاللہ اچھے خیالات ہیں. خلوت در انجمن یعنی ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بھی اللہ کے ساتھ ہوں, تو یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے, اور اندر سے ہم خالی ہی ہیں, ہاں اس کا ادراک ہو جائے, اس کا ادراک ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ جتنا انسان خالی ہوگا اتنے ہی اللہ کی طرف سے فیض آئے گا, کیونکہ انسان کے لیے فیض کے لیے رکاوٹ یہی بات ہے کہ ہم اپنے اندر کچھ ایسی چیز رکھے جس کی وجہ سے وہ نہ آئے. تو دنیا کی محبت سے خالی ہونا یہ ضروری ہے. دنیا کی محبت سے ہم خالی ہوں تو پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فیض آتا ہے, اور ذکر شروع کرنا یہ بھی اچھی بات ہے, گناہوں کی معافی مانگنا تو بہت اچھی بات ہے, تذبذب کی کوئی بات نہیں, ہمارا دین بالکل واضح ہے. اور جب دین واضح ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں, بالکل آپ شریعت پر چلیں, اس میں درمیان میں کوئی اور بات ہی نہیں. ہاں جی, ہر چیز بالکل واضح. تو بس رہنمائی تو اتنی ہو سکتی ہے کہ جیسے آپ اپنے معمولات مجھے بتاتی جائیں تو میں اس کے بارے میں عرض کرتا جاؤں گا کہ اب یہ کرے اب یہ کرے اب یہ کرے, یہی میں عرض کرتا جاؤں گا. باقی یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو شریعت پر چلنا ہی ہے. السلام علیکم. 40 دن کا بنیادی ذکر مکمل ہو گیا ہے, آگے کا ذکر بتا دیجئے. جزاک اللہ. ابھی انشاءاللہ آپ اس طرح کریں گے کہ 3 کلمہ پورا, درود شریف اور استغفار, یہ 100 دفعہ عمر بھر کریں گے انشاءاللہ. نماز کے بعد والا جو ذکر ہے 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر, 3 دفعہ کلمہ طیبہ, 3 دفعہ درود ابراہیمی, 3 دفعہ استغفار اکبر بیت الکرسی, یہ بھی عمر بھر ہر نماز کے بعد ہوگا انشاءاللہ. اس کے علاوہ اب ذکر جہری ہے, وہ ذرا اسی طرح جس طرح میں مطلب کر رہا ہوں میرے ساتھ, تو اس طریقے سے آپ کریں گے. 100 دفعہ ابتدا میں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, 100 دفعہ, 100 دفعہ لا الہ الا ہو, لا الہ الا ہو, لا الہ الا ہو, 100 دفعہ حق حق حق, 100 دفعہ اللہ اللہ اللہ, یہ 100 دفعہ آپ نے 1 مہینہ کرنا ہے انشاءاللہ. 1 مہینے کے بعد پھر مجھے اطلاع کریں گے انشاءاللہ, تو اگلے کا میں بتا دوں گا انشاءاللہ. السلام علیکم. حضرت جی میرے بھتیجے کا ذکر ہے, 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ, 400 مرتبہ لا الہ الا اللہ, 600 مرتبہ حق اور 1000 مرتبہ 1 مہینے کے لیے اللہ کے فضل و آپ کی دعاؤں کی برکت سے مکمل ہوا. حضرت جی بھتیجے کے سر پر جو بوجھ رہتا تھا وہ سلام قول مرم رحیم 313 مرتبہ پڑھنے سے وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہو گیا الحمد للہ, اللہ کا شکر ہے. تو ابھی آپ اس طرح کر لیں کہ اس کو ان کو بتا دیجئے بھتیجے کو کہ 1500 مرتبہ اللہ کرے, باقی چیزیں وہی ہوں گی ان شاء اللہ. بھابھی اور بھتیجیاں, بھابھی اور بھتیجوں کا ذکر ہے, 2000 مرتبہ اللہ اللہ 1 مہینے کے لیے مکمل ہوا, 10 منٹ کا مراقبہ دل پر, 10 منٹوں کا لطیفہ روح پر 1 مہینے کے لیے مکمل ہوا. دل میں تو اللہ اللہ محسوس ہے, لطیفہ روح پر ابھی نہیں. ایک بھتیجے ان کو 2500 مرتبہ اللہ اللہ کا ذکر اور 15 منٹ کا مراقبہ ملا تھا, اس کو فی الحال دل میں اللہ اللہ محسوس نہیں ہو رہا. تو جس بھتیجے کو محسوس نہیں ہو رہا اس کو تو 3000 مرتبہ اللہ اللہ کا بتا دیں اور یہ 15 منٹ کا مراقبہ ان کا دل والا جاری رہے. باقی یہ کہ وہ جو بھابھی اور بھتیجوں کا ذکر 2000 مرتبہ تھا, تو یہ 2000 مرتبہ ہی رکھے, 10 منٹ کا مراقبہ دل کا کر لیں اور 15 منٹ کا مراقبہ جو ہے نا وہ لطیفہ روح کا کر لیں انشاءاللہ اگلے مہینے کے. السلام علیکم. محترم مکرم, بعض علماء سے سنا ہے اگر کسی نے دنیا میں نوری نسبت حاصل نہ کیا ہو تو آخرت میں نور سے محروم رہے گا, حالانکہ دنیا میں بعض لوگ بہت نیک ہوتے ہیں صاحب نسبت نہیں ہوتے, تو کیا آخرت میں ان حضرات کو کبھی بھی نور حاصل نہیں ہوگا؟ اصل میں یہ بات ہم اللہ پر ہی چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہے. مطلب اس میں بہت ساری باتیں ہمیں کلیئر نہیں ہوتی. مثلا کوئی نیک ہے تو آپ کیسے اس کو نسبت حاصل نہیں ہے؟ اگر اللہ پاک نے اس کو نسبت نصیب فرمائی کسی کے دعا سے, کسی کے مطلب جو ہے نا صحبت سے, کسی کی مطلب جو ہے نا وہ, یا ویسے اللہ اخیار جو ہوتے ہیں اخیار کو بھی تو نسبت حاصل ہو سکتی ہے نا, تو اخیار تو اگر ان کو نسبت حاصل ہوئی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو نسبت حاصل نہیں ہے؟ تو یہ معاملہ چونکہ چھپا ہوا ہے, اور ظن المومنین خیرا, اور مومن کے لیے نیک گمان کرنا چاہیے, لہٰذا ہم تو اس پر کوئی بات نہیں کریں گے. البتہ یہ بات ہے کہ اگر ان سے مراد صرف اتنا ہو کہ نوری نسبت جس طریقے سے بھی حاصل ہو سکتا ہے تو ان کو تو نور ملے گا, کیوں نور نسبت یہ تو یہاں پر یعنی پولیس رات کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ تو اصل میں شریعت پر چلنا ہے, شریعت پر جو یہاں چلا ہوگا تو اس پولیس رات پر بھی چل سکے گا, مطلب ظاہر ہے کیونکہ ظاہر ہے اس کی یعنی صورت مثالی صورت ہے. تو اسی طریقے سے نسبت کس لیے ہوتا ہے؟ شریعت پر چلنے کے لیے ہوتا ہے نا. مطلب یہ ہے کہ اس میں یہی بات ہوتی ہے کہ صحیح عقیدے کے ساتھ شریعت پر چلنا جو نصیب ہو جاتا ہے, ہاں جی, تو تو اس کو پھر اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں. اللہ پاک جب قبول فرماتے ہیں تو اس کے لیے پھر تربیت کے مواقع پیدا فرماتے رہتے ہیں. تو ظاہر مطلب ہے کہ جو طریقت ہے وہ ہے اسی مقصد کے لیے. تو اگر طریقت شریعت پر چلنے کا اور شریعت پر چلنا وہاں پر اگر اس طرح متمثل بقر اس میں نہیں ہوتا کہ جو جن کے اعمال ہوتے ہیں تو پولیس رات پر ان کا نور ہوگا اور وہ جو ہے نا دوسرے لوگ کہیں گے کہ آپ ذرا آہستہ جائے کیونکہ ہمیں بھی آپ کے نور سے فائدہ ہو. یہ بات ہے نا. تو یہی چیز مطلب وہاں پر ہوگی. تو اگر کسی نے اس سے مراد یہ لیا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. ویسا تو یقینی بات ہے. باقی میرے خیال میں بہت زیادہ بات اس پہ شاید نہ ہو سکے کیونکہ اس میں مخفی باتیں بہت زیادہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جی مندر جدید اذکار کو تقریباً 30 دن ہو گئے ہیں. لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ، الا اللہ 400 مرتبہ، اللہ اللہ 600 مرتبہ، اور اللہ اللہ 4000 مرتبہ. ذکر کے بعد دل کی طرف 5 منٹ توجہ کرنے کا ہے، وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں یا نہیں. حضرت جی عرض ہے کہ ابھی مجھے اپنے دل کی اس ایسی کیفیت محسوس نہیں ہو رہی، اب آگے ذکر کی کیا ترتیب رکھنی چاہیے رمائی فرما دے. دیکھیے یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ایک طریقہ نہیں ہے. اللہ پاک نے جو فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سبلنا کی بات ہے، یعنی اس میں سبیل کی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے بہت زیادہ ہے، صرف لطائف والا طریقہ نہیں ہے. بعض رات پہ تو یہ بات بڑی گراں ہوگی جب میں یہ کہوں گا، لیکن بات تو ایسی ہے، مطلب اس میں کوئی دوسری بات تو نہیں کر سکتا ہوں. ہاں جی بعض حضرات مطلب اصل لطیفہ تو قلب کا ہے جو نص سے ثابت ہے، باقی تو ظنی ہے. تو مختلف مطلب چیزیں ہوتی ہیں، لہٰذا کسی کو کس طریقے سے ہوتا ہے، کسی کو کس طریقے سے ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ یہ اللہ اللہ آپ 4500 مرتبہ کریں اور اس کو زیادہ نہ سمجھیں. وہ آج مجھے ایک خاتون کا فون آیا تھا، اس نے کہا کہ میں نے اس کو بتایا تھا غالباً کچھ 50 منٹ کا ذکر تھا، اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، لیکن کچھ اس قسم کے لگ بھگ. تو اس نے کہا میں تک جاتی ہوں. میں نے کہا بالکل اس سے تھکاوٹ تو ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ جتنے بڑے مقصد کے لیے کام کر رہی ہے وہ اس مقصد کو بھی تو سامنے رکھیں نا کہ وہ کون سا مقصد ہے. اب میں نے کہا کہ ہمارے جو مزدور بھائی ہوتے ہیں وہ پورا دن 8 گھنٹے جو کام کرتے ہیں، وہ جھڑکے ابھی سنتے ہیں. ہاں جی اور مطلب یہ ہے کہ بہت محنت پسینے میں شرابور، کوئی گاڑیوں کے نیچے پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر تیل بھی گر رہا ہے، کپڑے سارے خراب ہو رہے ہیں. ہاں جی اور پٹ بھی رہے ہیں، اور گرمی میں اور سردی میں یہ مطلب کر رہے ہیں. یہ ہمارے جو کنڈکٹر بھائی جو ہوتے ہیں وہ گاڑیوں میں کبڑے بنے ہوتے ہیں، وہ سامان بھی اٹھاتے ہیں، وہ سواریاں بھی اٹھاتے ہیں. یہ کام آسان تو نہیں ہے. تو یہ آسان، یہ کام مشکل کام وہ کس لیے کرتے ہیں؟ کہ ان کو آخر میں کچھ پیسے مل جاتے ہیں، جس کا صرف ایک وقتی گزارا ہو جاتا ہے، یہاں زندگی اس سے وقتی طور پہ گزر جاتی ہے، باقی تو مطلب اگر وہ اس کو آخرت کا توشہ بنانا چاہے وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن بہرحال یہ کہ ویسے تو اس کے لیے ہوتا ہے. اب اس کے لیے جو اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کسی ان نے یہ کیا ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہے، مجبور ہوتے ہیں اب کرتے ہیں، تو ہم بھی تو مجبور ہیں، مطلب محنت تو کرنی پڑے گی. تو ہمارے ماشاء اللہ بعض ساتھی الحمدللہ اب بھی ہیں جو 48000 مرتبہ اللہ اللہ کر رہے ہیں. ہاں جی 24000 صبح، 24000 شام. ہاں جی کر رہے ہیں. نقشبندی حضرات بعض 3-3 گھنٹے مراقبہ بات کرتے ہیں، کرتے ہیں نہیں کرتے، کرتے ہیں. مجھے معلوم ہے بعض حضرات 3-3 گھنٹے مراقبہ بات کرتے ہیں. تو یہ مطلب ظاہر ہے یہ تو ایک محنت ہے، اور یہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو آپ بھی محنت انشاءاللہ اس کے لیے آپ کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے راستہ دے گا. لیکن ضروری نہیں کہ وہی راستہ آپ کو دے جو آپ چاہتے ہیں، ممکن ہے آپ کے لیے کوئی اور راستہ مقرر ہو. تو جیسے ہوگا اسی کے مطابق آپ اس کو حاصل کریں گے. اللہ پاک آپ کو بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. تو اس دفعہ تو میرے خیال میں یہی بات ہے جتنا ہوتا. اور اگر میں وہ دیکھوں ذرا تھوڑا سا ای میلز، تو اگر کوئی سوال حاضرین کا ہو تو کر سکتے ہیں، کیونکہ دے دیں. جی حضرت.
حضرت یہ جو اصطلاحات تصوف ہیں مثلا فنا، بقا، عروج، نزول، یہ کیا کی حاصل ہوتی ہیں یا خالی الفاظ ہیں؟
سبحان اللہ، بہت اچھا سوال ہے. یہ اصل میں حاصل ہوتے ہیں، لیکن کیسے حاصل ہوتے ہیں یہ علمن اور کیفیتن حاصل ہوتے ہیں، علمن اور کیفیتن حاصل، یعنی علمی کیفیات ہیں، مطلب اس کے ذریعے سے مطلب وہ حاصل ہوتے ہیں. اب جیسے فنا ہے، تو فنا کا مطلب کیا ہے وہ ذرا فہم التصوف لیں. بہت اچھی اس پہ وہ مطلب تبصرہ ہے، یہ اسی میں اصطلاحات کا باقاعدہ پورا باب ہے، تو اسی کو ہی ہم انشاءاللہ لیتے ہیں. یہ فنا، اب اس کے ساتھ ساتھ ہی تشریح کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو بنایا ہے تو صرف اپنی بندگی کے لیے. الا لیعبدون کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، اے لیعرفون معرفی، بس اللہ تعالیٰ کی بات و معرفت کے لیے جو رکاوٹیں ان کو دور کیے بغیر یہ حاصل نہیں ہو سکتے. پہلے سے ٹارگٹ ہمارے ذہن میں ہو، ٹارگٹ کیا ہے؟ ٹارگٹ تو یہ ہے، یہ معرفت حاصل کرنا اور ابدیت کے لیے یعنی وہ حاصل کرنا، احمد حاصل کرنا. ان تمام رکاوٹوں کو ختم ہونا تب ممکن جب انسان اپنا سب کچھ محسوس غیر محسوس، ڈیفینیشن ہے یہ، اپنا سب کچھ محسوس غیر محسوس اللہ تعالیٰ پر قربان کرے. یعنی اس کا نفس، عقل اور قلب کوئی ایسا کام، جذبہ اور سوچ تحریک نہ کر سکے جو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے مقابلے میں آ سکے. اور یہ تب ممکن ہے کہ انسان کو صرف وہی یاد ہو اور کچھ یاد نہ رہے. اس حالت کو فنا کہتے ہیں، اس حالت کو فنا کہتے ہیں. اس کا مکمل تعین محال ہے، کیونکہ اس کا ادراک فنا کے خلاف ہے، اور بغیر ادراک کے کچھ معلوم نہیں ہو سکتا، اس لیے مقام حیرت و ماہویت محض ہے. ہاں جی، جو ابتدائی جذب ہے اس میں دل کے قدر اصلاح ہو چکی ہوتی ہے. اس میں انسان اپنے دل کے جذب کے زور پر سلوک کے بغیر بھی اپنے کچھ خواہشات کو دبانے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ حضرت نے بھی فرمایا، یعنی وہی جو مکتوب نمبر 287، اس قدر اس کو فنا حاصل ہو جاتی ہے یعنی قلبی طور پر. لیکن جو اس کا نفس ہے اپنے مقام پر نہیں آیا ہوتا تو عہد کا خطرہ ہوتا ہے. ابھی میں نے عرض کیا نا، وہ مراقبہ کی عہد کا خطرہ ہوتا ہے. تو جو ابتدائی جوش و جذبہ ہے اس کے مان پڑتے ہی، چونکہ ابھی نفس و روح آپس میں ملے ہوئے ہیں، اس لیے وہ ارادہ جو اس کو حاصل ہوا ہے اپنے نفس کے ارادے کے مقابلے میں ختم ہو جاتا ہے. سلوک کے ذریعے جو فنا حاصل ہو تو چونکہ اس کا نفس روح سے علیحدہ ہو جاتا ہے، تو ایک ایسے ارادے کی فنا حاصل ہوئی جس میں پھر نفس واپس اس جگہ پر نہیں آ سکتا، تو یہ فنا کامل ہوتی ہے. ہاں جی، حضرت نے اس پہ بہت خوبصورت کلام کیا مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ روح کے مطلب فنا کے بارے میں، بلکہ یہاں تک فرمائے جو مقام قلب میں ہے. تو مقام قلب نفس اور روح کے درمیان ہے، یعنی وہ اسی پہ مشتمل ہے. ہاں جی، تو لہٰذا جو مطلب اس کا نیچے نفس سے اوپر روح ہے، گویا کہ اس کا چت روح ہے. تو جب تک وہ روح تک نہیں پہنچا ہوتا، اس وقت تک وہ روح سے نیچے نیچے دیکھ سکتا ہے، اوپر تو دیکھ ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا اس کا شہود روح تک ہی ہے، وہ فنا فی اللہ نہیں ہو سکتا، مطلب یہ والی بات ہے. تو یہ مطلب اس میں انہیں حضرت نے بات فرمائی. تو اب وہ سلوک کے، اچھا یہ تو ہو گیا. اب مختصر لفظوں میں ایک فنا ہوتی ہے جو ابتدائی جذب میں شروع میں حاصل ہوتی ہے، جس میں نفس کی اصلاح بھی نہیں ہو چکی ہوتی، وہ ناقص اور عارضی ہوتی ہے، اس پر بقا کا اطلاق نہیں ہوتا. جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ مسلسل وہ چیز نہیں ہوتی، اسٹیبلش نہیں ہوتی. لیکن نفس کی اصلاح کے بعد نفس جب اپنی جگہ پر آتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر انسان اس کو دبانے کے لیے اپنے دل کے ارادے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا، اس وقت کامل فنا حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے عہد کا خطرہ پھر نہیں ہوتا. یہ مطلب فنا کی بات ہے. تو یہ میرے خیال میں کوئی مشکل نہیں سمجھ. بقا، اس حالت سے گزرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس کو واپس احساس لوٹا دے اور فنا کا اثر اتنا باقی رہے کہ اس کا ہر عمل فنا کے خدکشیدہ حصے سے مستفاد ہو. یہ عام طور پر جو بزرگوں کے ساتھ مطلب منسوب ہوتے ہیں اور جو راہ میں ہوتے ہیں، تو ان پہ اس قسم کی ماہویت کی عالم آتی ہے. یہ حضرت مولانا حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور نوجوانی میں حضرت نے ان کو 21-22 سال میں اجازت دی تھی، بالکل نوجوانی میں. تو ان کے والد صاحب محمد میاں تھے، بہت مشہور بڑے آدمی تھے محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ اس وقت بالکل مدہوش تھے، یعنی کچھ بھی مطلب، یعنی جس کو کہتا ہے دنیا کے کاموں کا بالکل یعنی ہوش نہیں تھا۔ تو حضرت بہت گھبرا گئے محمد میاں صاحب، تو حضرت مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت یہ کچھ کام بھی کر سکے گا یا ویسے ہی رہے گا؟ تو انہوں نے کہا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس وقت آپ کا اس پر خرچ کرنا اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے، آپ اس کے لیے جلدی نہ مچائیں، اس وقت اس پر خرچ کرنا یہ اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے۔ تو ایسی محویت کا عالم بعض حضرات پر آ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد پر بڑے مقامات بھی نصیب ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہاں پر یہ ہے کہ اس وقت سالک سب احکامات پر عمل کرتے ہیں، لیکن اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتے، یعنی ابدیت محض اس کا خاصہ بن جاتا ہے۔ انسان کو دوام حاصل ہو جائے اللہ پاک کے احکام اور اطمینان حاصل ہو جائے اور تمکین حاصل ہو جائے، یہ بھی ایک بقا ہے، یہ بھی اللہ پاک کا انعام ہی ہے، اور دوسرے ایک اللہ پاک کی طرف سے قبول اختتام نصیب ہو جائے تو یہ بھی ایک بقا کی شکل ہے۔ تو یہ سب مطلب جو ہے نا وہ اس انداز میں ہی، باقی اپنے عروج اور نزول کی بات کی۔ عروج اصل میں کیا ہے، نزول کیا ہے؟ عروج یہ ہے کہ انسان کا رخ اللہ کی طرف ہو، ذکر اذکار مراقبات، یعنی عالیہ مور کا سحر ہے پورا، مطلب جو ہے نا وہ آدمی جو ہے نا مطلب اللہ کی طرف ہی وہ بڑھ رہا ہو، اس وقت وہ دنیا کی چیزیں، اس کا جو علم ہے وہ تمام چیزیں اس سے ساکت ہو رہی ہوں، یہ عروج ہے۔ ہاں جی، تو یہ مطلب جو ہے نا وہ آگے چلتا رہتا ہے، پھر بعد میں جب اس کو واپس لوٹایا جاتا ہے، اگر لوٹایا، ورنہ استہلاک ہو جاتا ہے، اگر کسی نے واپس نہیں لوٹاتے تو پھر استہلاک ہو جاتا ہے، بس وہ پھر اسی ادھر ہی رہتا ہے، اللہ کے ساتھ ہی رہتا ہے، یعنی پھر وہ محویت کے عالم میں رہتا ہے، اور جو ہے نا مطلب یہاں دنیا کے کاموں کا وہ نہیں رہتا۔ تو لیکن جس وقت اللہ پاک ان کو دوسروں کے اصلاح کے لیے واپس کرتا ہے، تو پھر ان کو علوم واپس، جیسا آپ نے بھی ایک دن کہا تھا کہ وہ اشیاء کا علم اور یہ تمام چیزیں مطلب دوبارہ حاصل ہونی شروع ہو جاتی ہے، سیر ان اللہ باللہ، یعنی وہ شروع ہو جائے۔ تو ایسے وقتوں میں یہ چیز جو ہے نا مطلب دوبارہ ان کو جو چیزیں حاصل ہو رہی ہوتی ہے اور مخلوق کی طرف اس کا رخ کر دیا، اس کو نزول کہتے ہیں، اس کو نزول کہتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل ہم مشاہدہ ہے، مطلب جب انسان وہ کرتا ہے تو اسی طریقے سے ہوتا ہے، تو یہ باقاعدہ حاصل بھی ہوتے ہیں، گزرتے ہیں انسان کے اوپر، لیکن اس کے الوان مختلف ہو سکتے ہیں، مختلف لوگوں کے لیے مختلف، کیونکہ ہر ایک شخص کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اس کے حساب سے ان پر اپنا اپنا رنگ آتا ہے، لیکن بہرحال یہ چیزیں ہوتی ہیں سب کے لیے۔ جی،
یہ حضرت مراقبے میں دل لگانے کا کیا طریقہ ہے؟
ہاں، سبحان اللہ، اصل میں وہی میں نے آپ سے عرض کیا نا، اگر ٹارگیٹ کلیئر ہونا تو دل خود بخود لگتا ہے۔ ہاں، نفس کی مزاحمت ضرور ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ نفس کو مجبور کرنا پڑتا ہے، وہ تو ہمت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ نفس کے خلاف تو ہمت ہی ہے، اس کا تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ لیکن ٹارگیٹ کلیئر ہو، اس کی عظمت کا پتہ ہو، اس کے فائدے کا احساس ہو، تو پھر وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے اس خاتون سے، میں نے جو کہہ دیا کہ آپ تو 50 منٹ کی بات کرتے ہیں تو لوگ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی چیزوں کے لیے کر رہے ہیں، وہ تو اس سے بہت کم چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم لوگ اس بات کو اپنے آپ کے لیے سمجھا دیں، جیسے دیکھیں نا یہ سامنے کیا لکھا ہے، شعر،
دور باشد افکار باطل، دور باشد یار دل،
سج رہا ہے شاہ خوبا کے لیے دربار دل۔ اب اگر یہ دل پہ آ جائے اور سمجھ میں آ جائے کہ میں اللہ کے لیے اپنا جو ہے نا دل کو خالی کر رہا ہوں، کتنی زبردست میدان ہے اور ٹارگیٹ ہے، تو پھر تو ماشاءاللہ، پھر انسان اس کے لیے جتنے محنت کرنا چاہے گا تو کر سکے گا۔ یعنی گویا کہ وہ سمجھ لیجئے کہ مراقبے کے لیے استعمال کے لیے عقل استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر جب دل بنتا ہے اس کو نفس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ابتدا عقل سے ہوتی ہے، کنونس ہونے سے ہوتی ہے، کنونس ہونے سے ہوتی ہے۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر جیسے تبلیغی جماعت میں ہمارے بیانات ہی ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ، یا علماء کرام بھی بیانات کرتے ہیں، تو یہ جو بیانات ہوتے ہیں وہ اصل میں ذہن بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو ذہن جب بنتا ہے تو پھر اس کے بعد دل بنتا ہے، مطلب دل بننے کی محنت کے لیے اگر ذہن بن جائے، تو جب دل بن جاتا ہے تو پھر اس کے پھر نفس کی محنت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو کوئی ترتیب ہم یہ بنا سکتے ہیں کہ پہلے ذہن بنتا ہے، پھر دل بنتا ہے، پھر نفس قابو میں آتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم سلسلے چلتے ہیں۔
پرسو سلوکی سلیمانی کے درس میں آپ نے فرمایا تھا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر بھی جو انسان مانگتا ہے وہ تو وہ کیا مطلب اس کی تھوڑی تشریح فرمائیں، کیونکہ حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے.
نہیں وہ والی بات نہیں، وہ مانگنا اور بات ہے. یہ وہ بات ہے جو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار کہتے ہیں کہ خدا کے بندو کوڑیوں پہ نری جو مطلب اس کو مطلب یہ ان چیزوں پہ نا، یہ تو بہت تھوڑی چیزیں آپ ان تھوڑی چیزوں کے لیے اپنا وہ کر رہے ہو، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یعنی بہت بڑے اعلیٰ مقصد کو آپ ایک چھوٹی چیز کے لیے چھوڑ دے تو ٹھیک بات ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ ایک بڑے بادشاہ کے پاس چلے جاتے، ان کے آپ کو مدعو کیا جاتا ہے، آپ چلے جاتے، وہاں بہت خوبصورت چیزیں لگی ہوئی، مطلب قالین اور صوفے اور کمکمے اور تمام چیزیں ہیں، ظاہر ہے اس بھی دل لبانے والی چیزیں. اب اس وقت آپ بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہوئے، کبھی ایک چیز کو دیکھ، کبھی دوسری چیز، کبھی تیسری چیز، تو کیا ہوگا؟ بادشاہ کہے یہ سارے لے جاؤ، جا جاؤ اپنا کام کرو. بادشاہ کے لیے کمی تو نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ ساری چیزیں پھر دوبارہ لے آئے گا. آپ کہ سارے لے جاؤ، آپ کام کرو. ایک مثال میں دوسرا دیتا ہوں، آپ بادشاہ کے لیے دو بوتل شہد لے جائیں اپنی حیثیت کے مطابق، آپ کی جتنی حیثیت ہے، آپ نے اپنے طور سے مطلب کوشش کی اور مطلب ظاہر ہے وہ بادشاہ کے سامنے لے گئے، لیکن اگر وہ بادشاہ کو بار بار آپ جو ہے نا وہ جتانے لگے کہ دیکھو میں دو بوتل شہد لایا ہوں، یہ کیا وہ کیا، تو بادشاہ کیا کہے گا؟ اچھا بھائی ان کو 20 بوتل شہد دے دو، ان کو اکرام سے واپس کر لو. لیکن دوست تو نہیں بنے گا نا، دوستی کے قابل تو نہیں ہوگا نا. بس ٹھیک ہے، بس 20 بوتل شہد لے کے چلا گیا، بادشاہ کا 20 بوتل شہد سے کیا نقصان ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں، تو تپڑ ہے یا نہیں ہے؟ یہ وہ تپڑ میں بتانا تھا، یہ نہیں کہ مانگنے کی کمی نہ. بھائی وہ تو نیاز ہے، نیاز مندی ہے اور عجز ہے، اور اس کا تو اس پہ تو اللہ خوش ہوتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگو. لیکن یہ وہ مانگنے کی آپ شو تو بڑی چیز کا کرے اور پھر اس چیز پہ راضی ہو جائے جو کہ اس سے بہت ہی کم ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ عاجزی ہے. اور یہاں پر دوسری چیز ہے، سمجھ آگے نہیں بات، یہاں خصیصت ہے، خصیص پن ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ مطلب اتنے بڑی کے مقابلے میں آپ جو ہے نا اس چیز کی طرف توجہ کر رہے ہیں، تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ دے رہے ہیں حضرت،
کوئی آدمی غیبت سامنے شروع کر دے تو اس کو بند کرنے کا آسان طریقہ یا اس کی توجہ ادھر ادھر کرنے کا کوئی آسان طریقہ کیا ہے؟
ہاں جی، اصل میں میں نے کئی حضرات کو دیکھا بھی ہے اور کئی حضرات نے اس پر لکھا بھی ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے، اب تو فوت ہو گئے، بڑے ہی گناہوں میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، پھر مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ سے بیعت ہوئے. تو ایسے لوگ جو ٹوٹ کے آتے ہیں پھر وہ عجیب لوگ ہوتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ پھر ان کو بہت نوازتے. ان کی یہ حالت تھی کہ ان کے ساتھ کوئی غیبت نہیں کر سکتا تھا. وہ کیا ہوتا کہ جیسے آپ نے غیبت شروع کر لی وہ ایک دم دوسری طرف چلا جائے گا، مطلب یہ کہ وہ یعنی آپ سے کہے گا بھی نہیں کہ آپ نے کیا کیا، نہیں بس وہ جو ہے نا وہ جگہ بدل کے مطلب کسی اور کے ساتھ متوڑ ہو جائے. یہی مولانا قاضی زید الحسین صاحب رحمۃ اللہ بھی اس طرح کرتے تھے. حضرت حاجی امداد علامہ جرمکی رحمۃ اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کبھی کوئی غیبت کرتا تو ساری بات سن کے فرماتے نہیں وہ ایسا نہیں ہے، آخر میں فرماتے کہ وہ ایسا نہیں ہے، بس بات مطلب اس پہ شمولیت ان کی ختم ہو گئی. ہاں جی، اور اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ حضرت گنگو رحمت اور یہ کوئی مطلب وہ ٹاپک تبدیل کر لیتے. تو یہ مختلف طریقے ہیں، لیکن بنیادی طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانا تو سب سے پہلے ہے، مطلب ٹارگیٹ تو مطلب یہ اپنا، اور اس کو بچانے کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی ہے وما علینا البلاغ تک ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ان کو کہہ دے کہ بھائی اور بات کر لیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، مجھ میں بھی بہت خامیاں، اپنی بہت خامیاں ہیں، خامیوں کو اگر ہم رگیتے رہیں گے تو پتہ نہیں کیا ہے، ان کے لیے بھی اچھا گمان رکھیں، میرے لیے بھی اچھا گمان، آپ کے لیے بھی اچھا گمان رکھتا ہوں، بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ اور بات کریں، بس اس سے مطلب بتا دیں ان کو ان شاء اللہ. لیکن اس میں کئی طریقے ہو سکتے ہیں، ایک نہیں. اور کوئی سوال؟ قاری صاحب سے سوال کوئی؟ ہاں دے دے قاری صاحب کو، دل میں ہے سوال، ان کا زبان پہ آتا نہیں.
اچھا حضرت، غیبت کو میں ڈیفرینشیٹ کیسے کرنا ہوتا ہے کہ کیا غیبت ہے اور کیا غیبت نہیں ہے، کسی کو کسی کے بارے میں ہاں جی کیا غیبت نہیں ہے؟
پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اس کے سامنے کی جائے تو اس سے اس کو ناراضگی ہو، تکلیف ہو، یہ بھی غیبت میں آتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ ان کو ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کر لے، کیوں بعض لوگ کہتے ہیں ہم ان کے سامنے کر سکتے ہیں. بھائی سامنے کر سکتے ہیں وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ تو لڑائی بھی سب سامنے کر سکتے تو کیا وہ ٹھیک بات ہوگی؟ وہ کرنا نہیں ہے، لیکن ناراضگی کی بات ہے کہ اس سے وہ ناراض ہوتا ہو، سامنے بھی آپ کرے اگر وہ ناراض ہو جائے تو بات تو ٹھیک نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا، تو ایسی بات پیٹھ پیچھے کرنا جس سے وہ اگر سامنے کیا جائے تو ناراض ہو تو وہ غیبت کہلائے گی. اور کوئی بات؟
حضرت جی جو
کہیں تو ہمارے ذہن میں بھی پوچھ لوں کہ انفرادی طور پہ ہم کر سکتے ہیں مثلا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا حق؟
میں خود کہنے والا تھا. اصل میں ہوتا یوں ہے کہ جیسے ہمارے پاس بہت سارے حضرات آتے ہیں نا، مزاجوں کی شناخت یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. مطلب یہ میں کہتا ہوں مشائخ کا نمبر ایک ڈیوٹی جو ہوتی ہے وہ یہی مزاج شناسی ہوتی ہے کہ وہ مرید کو پہچان لے کہ اس کا مزاج کیا ہے. اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے کافی مشکل مطلب ہو جاتا. تو ایک تو یہ بات ہے مزاج شناسی، دوسرے ایک کہ موقع شناسی، مال شناسی. مثلا ایک شخص ہے بہت مصروف ہے اپنے کاموں میں، آپ اس کو کیا بتائیں گے؟ دوسرا شخص ہے جو فارغ ہے، اس کو آپ کیا ہم بتائیں گے؟ تیسرا شخص ہے کہ ان کے علوم کے کام ہے، تیسرا شخص ہے وہ مزدوری کا کام کرتا ہے، تو ہر ایک کے لیے ظاہر مطلب ہے کہ ڈفرینٹ نظام ہوگا. اس میں یہ بات ہے کہ یہ جو اذکار ہے اس کے ذریعے سے الحمدللہ راستہ ہموار ہوتا ہے. آج کل کے دور میں جو ہمارے تحقیق راستہ ہموار ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بن جاتا ہے بیس. مثلا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ پنکھا جب چلتا ہے تو پنکھے کے چلنے کے شور سے لوگ عادی ہو جاتے ہیں. پھر اس وقت تو باہر جو شور ہوتا ہے نا، جو نامانوس شور ہے، وہ نہیں سنائی دیتا. جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے وہ نہیں سنائی دیتا، اس کے ساتھ تو انسان عادی ہے. اچھا جس وقت بجلی چلی جاتی ہے اور پنکھا بند ہو جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے باہر تو بڑا شور تھا، تو اس شور نے اس کو بچایا تھا باہر کے شور سے. یہی بات ہمارے ذکر جہری کرتی ہے کہ ذکر جہری جو ہوتی ہے یہ محفل بناتی ہے، خود بناتی ہے، یعنی اس کا ماحول بن جاتا ہے. مراقبہ میں یہ بات ہے کہ آپ کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے. ہاں جی، جبکہ یہ خود بخود ماحول بناتی ہے. اب جس وقت ماحول، یعنی آسان روٹ ہے، اب یہ جس وقت ماحول بن جائے پھر آپ اس کو مراقبے کے لیے استعمال کر لیں، پھر آپ اس کو کسی اور اچھے کام کے لیے استعمال کر لیں. لیکن یہ کہ اول ماحول تو بنا دینا. تو ہم نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم پہلے 200-400 اس پہ لے جا کے نا، جب وہ آ جاتے پھر اس کے بعد پھر رستے جدا ہو جاتے ہیں. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو مراقبات کی طرف جاتے ہیں اور لطائف اور ان تمام چیز، کچھ اس اذکار کے ذریعے جاتے ہیں، پھر ان اذکار میں مختلف قسمیں ہیں، مزاجوں کی بات ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے بتاتے ہیں. تو اس طریقے سے الحمدللہ سارے سب کے کام ہو جاتے ہیں. ورنہ اگر میں صرف ایک طریقہ بتانے لگوں تو کسی کی اگر مناسبت ہے تو چل جائے گا، جس کی مناسبت نہیں تو کیا کرے گا، ظاہر تو اسٹک ہو جائے گا. تو یہ اس وجہ سے مجبوراً کر رہے ہیں کہ اس وقت اس دور کے اندر بہت زیادہ انتشار ذہنی ہے، بہت زیادہ انتشار ذہنی ہے. لوگوں کے کاموں کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ توجہ مرکوز نہیں ہو رہی لوگوں کی، مطلب کس چیز پہ. اور مراقبہ میں یکسوئی ہوتی ہے، تو اگر یکسوئی آپ کو حاصل نہیں ہے تو کیسے مطلب ظاہر ہے وہ آپ مراقبہ کر سکیں گے، اس میں مسائل ہوں گے. تو بعض کی مزاجیں تو ہوتی ہیں، وہ تو جلدی آ جائے، جیسے خواتین کا، خواتین بہت جلدی اس پر چل پڑتی ہیں. اور بھی کچھ حضرات ہوتے ہیں جن کی مناسبت اس سے ہوتی ہے تو وہ جلدی چل پڑتے ہیں. لیکن جن کو مناسبت نہ ہو، ان کی مناسبت بنانے کے لیے جو محنت ہے، تو یہ ایک زیادہ عمدہ طریقہ. اور سوال ہے؟ آپ کا سوال کوئی نہیں ہے؟ آپ کا آپ کا اچھا ٹھیک ہے، حضرت فرمانے ہم سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں.
ایک تو حضرت یہ خانقاہ میں آنے کا جو وقت ہے اس میں آپ کے بیان میں ہم آتے ہیں، اگر ویسے ہی دن کو کوئی وقت ہو آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ یا کچھ دن میں وقت فارغ ہو تو اس میں آ کے کچھ معمولات لے کے آپ سے یہاں پر ٹھہرنا چاہیے یا ویسے ہی آگے وقت گزارنا چاہیے؟
نہیں، اصل میں دیکھیے میں آپ سے ایک بات عرض کروں، ایک ہوتا ہے معمولات اور ایک ہوتا ہے مطلب جس کو کہتے ہیں نا اپنے آپ کو کسی اچھے کام میں رکھنا اور بری چیز سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی تو ایک کام ہے. اب یہ بات ہے کہ یہ جگہ ایسے ہے کسی مقصد کے لیے بنی ہوئی ہے، نمبر ایک. نمبر دو، یہاں جو ذکر اذکار ہوتے ہیں وہ دیوار بھی جذب کر لیتے ہیں، اس کا پھر دوبارہ اثر بھی ہوتا ہے لوگوں پہ. تو یہاں اگر صرف بیٹھ بھی جائے نا، بیٹھ بھی جائے پھر بھی فائدہ ہوتا ہے، اگر صرف بیٹھ بھی جائے تو. اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ اگر وقت ہو اور آ جائے اور انسان جو بھی مسنون ذکر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ہمارے ہاں طریقہ یہ ہے، ہم جو بتاتے ہیں اکثر ایک جرنیلی سڑک کی طرح جرنیلی ذکر بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ صبح سے لے کے دوپہر تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوپہر اور مغرب کے درمیان درود شریف، اور مغرب کے بعد پھر استغفار. یہ چیز مطلب جان ہم زیادہ بتاتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ ان تینوں کی ہمیں بڑی ضرورت ہے. کلمہ طیبہ وہ تو سب بالکل ہر چیز کی جان ہے، درود شریف اللہ پاک کی رحمت ہی رحمت ہے، ہاں جی، اور استغفار ہماری بڑی ضرورت ہے. اگر ہم اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میں نجات حاصل نصیب فرمائے تو کتنی بڑی بات ہے. تو یہ تینوں ہماری ضرورت ہے، اس کو اگر یہ مطلب جس وقت بھی آ جائے تو مطلب اس کو کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، جو کوئی مطلب مشکل بات نہیں، بالکل آ سکتے ہیں. یا کرتے ہیں، ہمارے ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے اوقات میں لگے رہتے ہیں کام، کیونکہ میں تو اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں تو اپنا کام کرتا ہوں، وہ دوسرا کمرہ جو ہے نا وہ خانقاہ کے کاموں کا ہے، نیچے بیسمنٹ آرام کا ہے. تو یہاں تو ماشاء اللہ ساتھی آتے رہتے ہیں، کام اپنا اپنا کرتے ہیں. جی نہیں ہے جی، حضرت ان کو قاری صاحب کو دے دیں. ماشاء اللہ بالکل ٹھیک.
اگر خواب میں شیخ کا زیارت ہو جائے، شیخ جو ہے کسی بات کا حکم کرے تو اس کام کا کرنا ضروری ہو جاتا ہے یا نہیں؟
شیخ کو بتا دیں.
اچھا،
یا تعبیر کا محتاج ہوگا یا پھر کہے گا ٹھیک ہے وہی کرو.
پہلے ہم بارہ تسبیح میں جو لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ اس کو مراقبہ کرتے تھے، اور اللہ و اللہ کا مراقبہ کرتے تھے جاہری ذکر میں. تو اب یہ جو اب ہم ذکر کرتے ہیں لا الہ الا ہو حق، اس کے ساتھ کیا مراقبہ کریں؟
سبحان اللہ، بالکل کر سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ کا تو آپ کو پتہ ہے، لا الہ الا ہو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ مخلوق سے نظر ہٹا کر صرف اسی کی طرف متوجہ ہونا، یعنی سب سے میں کٹ رہا ہوں اس کی طرف متوجہ. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی مگر وہ، نہیں کوئی مگر وہ، نہیں کوئی مگر وہ، لا الہ الا ہو، ٹھیک ہے نا. اور حق، حق کے ساتھ ہم یہ کر لے کہ جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کل جا الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو اس سے پہلے یہ پڑھ لیں اس آیت کے کریموں کو، اور پھر یہ تصور کر لے کہ حق حق کہنے سے میرے دل کے اندر جو بت بنے ہوئے گر رہے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل جا الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا پڑھتے جاتے تھے اور بتوں کو گراتے جاتے تھے، تو اس حق حق کے ساتھ وہ بت گر رہے ہیں، اور پھر اللہ کا تو خیر آپ کو.
معمولات شروع کرنے سے پہلے استغفار پڑھ لیا جائے؟
کون سے معمولات؟ جو آپ نے مطلب روزمرہ کے معمولات ہوتے ہیں. ہاں بالکل، استغفار تین دفعہ پڑھ لیں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو کم از کم صفائی ہو جائے گی، کہ اگر اس کی وجہ سے کوئی رکاوٹ ہو تو توبہ کی نیت سے استغفار کر لیں، توبہ کی نیت سے.
جیسے کہ پہلے پڑھتے تھے، اس سے پہلے اول آخر دور کی پڑھتے تھے، اب وہ سو مرتبہ دور کی پڑھتے ہیں تو اس میں سورہ یہ دعا انس کے لیے علیحدہ سے دور پڑھنا
نہیں، بس وہی ہو گیا، وہی ہو گیا. ویسے درود شریف جتنا پڑھ لے لیکن اس میں شامل نہیں. السلام علیکم, میں برطانیہ سے فلاں بات کر رہا ہوں. کچھ سوال ذہن میں تھے, سوچ لیں پوچھ لوں, اور ٹائپنگ ٹھیک نہیں اس لیے معذرت. زیادہ سوالات کرامتوں کے بارے میں, کم علمی کی وجہ سے آپ کچھ سوال بچکانا سے لگیں گے, اس لیے بھی معذرت. سوال نمبر ایک, کیا کسی ولی کے لیے ممکن ہے کہ وہ خواب میں یا کشف میں یا جاگتے ہوئے اللہ کا دیدار کر سکے؟ تذکرۃ الاولیاء میں اکثر ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں ولی اللہ نے اللہ پاک کا دیدار کیا, اور یہاں تک کہ کلام بھی کیا, جیسے کہ باعث بستانی رحمۃ اللہ کے ہاں میں, کہ اس میں جو مطلب ایسے آلات ملتے ہیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے دیدار کا خواہش ظاہر کیا تو اللہ نے فرمایا کہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا. جب نبی سے ایسا ہونا ناممکن ہے تو پھر ایک ولی سے کیسے ممکن ہوا؟ جیسے کہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسے آلات پیش نہیں آئے. تذکرۃ الاولیاء میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو اس پر یقین کرنا مشکل نظر آتا ہے. ضمن یہ بھی بتا دیں کہ کیا تذکرۃ الاولیاء ایک مستند کتاب ہے. ماشاء اللہ, سوال آپ نے ایسے ہی کیا ہے. اللہ پاک کا اس دنیا میں دیدار ممکن نہیں ہے, نہ خواب میں, نہ جاگتے میں, نہ کشف میں. اللہ تعالیٰ کی ذات ورا الورا ہے. آخرت میں اللہ جل شانہ جو ہے نا وہ اس کی طاقت عطا فرما دیں گے, تو اس وقت ہوگا. دنیا میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ایسا ہوا ہے, لیکن وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لا مکان تشریف لے گئے تھے, تو وہاں پر ہوا ہے, یہاں پر نہیں ہوا. تو لہٰذا یہ جو قرآن پاک میں ہے وہی بات ہے کہ کوئی اس کو یہاں برداشت کر نہیں سکتا, تو لہٰذا وہ نہیں. البتہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ دیدار پاک نہیں ہوتا اللہ پاک کا, البتہ کوئی تمثیل ہوتا ہے, مثال ہوتا ہے. مطلب یہ کہ کوئی مطلب یہ کہ جو انسان کے ذہن میں بات آتی ہے اسی کے حساب سے بات ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی بات تو پہنچ جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ جس کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اللہ پاک نہیں ہوتے, بلکہ یہ جو نا مطلب ہے کہ کوئی صورت اس نے جو اپنے ذہن میں بنائی ہوتی ہے وہی ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اللہ جل شانہ وہ نہیں ہوتے. تو یہ اس کے بارے میں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب شریف میں وضاحت کے ساتھ بیان کر چکے ہیں. اور تذکرۃ الاولیاء میں اس قسم کی باتیں تو اسی قسم کی باتیں ہوں گی جو مطلب تشبیہ والی بات ہوں گی. تو تشبیہ والی بات جو ہے نا وہ تو مطلب صرف اس شخص کے لیے ہوتا ہے, لیکن یہ کہ وہ اس کو اللہ پاک کا دیدار نہیں کہہ سکتے, تو وہ صرف تشبیہن والی بات ہے. تو تذکرۃ الاولیاء میں جو اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں. کوشچن نمبر دو, اکثر علماء کرام اپنے اکابرین کے سامنے ایسے واقعات بیان کر جس پر بہت زیادہ مبالغہ آرائی نظر آتی ہے. یہ لوگ ایسی ایسی کرامتیں بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ الف للہ کی داستان کہانیاں ہیں. ایسے واقعات خاص طور پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے بارے میں زیادہ مشہور ہے. کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جیسے عشاء کے وضو سے 30 سال تک فجر کی نماز پڑھنا, یا 30 یا 40 سال تک جنگل میں صرف جڑی بوٹیوں پر زندہ رہنا, یا پور رات میں 3-4 دفعہ قرآن پاک پڑھنا وغیرہ. کیا سب مبالغہ آرائی نہیں ہے؟ کیا ایسے واقعات پر اختلاف کرنا یا یقین نہ کرنا گستاخی ہوگی؟ دیکھیے, ایک بات ہوتی ہے کہ ایک انسان ایک کام کر سکے, تو انسان تو ایسے کام نہیں کر سکتا. وہ تو انسان تو اسباب کے رخ سے بات کرتا ہے اور کام کرتا ہے, اور اسباب جتنے ہو سکتے ہیں تو اس کے مطابق ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی سے کوئی کام کرنا, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ کروایا گیا شق القمر کا, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے اس کو مبالغہ کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کو مبالغہ تو نہیں کہہ سکتے, وہ تو ہو چکا ہے. تو اسی طریقے سے مطلب جو ہے نا پیغمبر سے جیسے معجزات ہوتے ہیں, اولیاء کرام سے اسی طرح کرامتیں ہوتی ہیں. اور محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت صحابہ کرام کے ایسے کرامات منقول نہیں ہے جس طرح کہ آج کل متاخرین کے کرامات منقول ہے, تو کیا وجہ ہے؟ تو محمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کا ایمان کامل تھا, اس وجہ سے ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی ان چیزوں کی, لیکن ہم لوگ کمزور ہیں تو ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. لہٰذا مطلب یہ کہ اس وقت ایسی چیزیں ہو رہی ہیں, تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے, ہماری کمزوری کی بات ہے. تو اس وجہ سے اور کام کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, وہ انسان نہیں کر سکتا. البتہ اللہ پاک جب کرتے ہیں تو ولی کے ہاتھ پر کر لیتے ہیں, تو ان کی کرامت ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے. کوشچن نمبر تین، غالباً مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ شاید کوئی اور شخصیت تھے جن کے بارے میں سنا کہ انہیں جسمانی حالت میں قبر سے نکل کر دو سالکین کے درمیان صلح کروائی، کیا یہ واقعہ صحیح ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ اصل میں اس کی کئی تشریحات ہو سکتی ہیں، اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ کوئی اور فرشتہ ہو یا کوئی اور ان کی صورت میں آیا ہو، ایسا بھی ممکن ہے. بعض دفعہ جیسے جاگتے میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی سے ملتا ہے وہ کسی کے صورت میں، تو وہ جانور لب وہ نہیں ہوتا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ جانور لب اس کو دیکھ لیتا ہے. تو اس قسم کی باتیں میرے ساتھ بھی ہوئی ہیں، تو میں تو عذر نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہے کہ میں نہیں تھا، لیکن ان کے ساتھ جو ہوا ہے تو ان کے ساتھ تو ہوا ہے. تو اس قسم کی باتیں ممکن ہے، یہ ناممکن نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کو انہی کا کام کرنا ضروری نہیں ہے کہ سمجھیں، بس اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھے. میں نے کچھ ذاکرین سے سنا کہ غوث قطب اور ابدال وغیرہ دنیا کا نظام چلاتے، مثلا کہیں بارش برسانا، کہیں زلزلے کنٹرول کا، کہیں کچھ اور، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل ایک ہی دیشی حضرات کا ہے جو کہتے ہیں کہ امام ہے جو دنیا کے نظام چلا رہے ہیں، وضاحت سے بتا دیں. اصل میں بات یہ ہے کہ نظام تو اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں، البتہ اللہ پاک ذریعہ کسی کو بھی بنا سکتے ہیں. تو اگر فرشتوں کو ذریعہ بنا سکتے ہیں تو انسانوں کو کیوں نہیں بنا سکتے؟ فرشتوں کو بھی تو اللہ ہی ذریعہ بنا رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے تھے، اللہ پاک براہ راست بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتار سکتے تھے، لیکن جبرائیل علیہ السلام کو ذریعہ بنایا. میکائیل علیہ السلام کو بارشوں کے نظام پہ لگایا ہوا ہے، اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے پہ لگایا ہوا ہے، عزرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے پہ، ان کے پاس ایک پورے فوج ہے ملائک الموت. تو اب ظاہر ہے جس طرح فرشتوں سے کام تکوینی لیتے ہیں، اس طرح کچھ انسانوں سے بھی لیتے ہیں. تو ان میں ہی اس کو تب اور ابدال وغیرہ ہوتے ہیں، تو جن سے اللہ پاک یہ کام لیتے ہیں تو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، صرف انسانوں سے کام لیتے ہیں. اور باقی جو شیعہ لوگ ہی کرتے ہیں وہ بالکل مختلف ہے، شیعہ لوگ تو اماموں کو انبیاء سے بھی افضل سمجھتے ہیں، لہٰذا وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، وہ امامت کا عقیدہ ہے، وہ ان کا ہے، ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے. ہم صرف اولیاء اللہ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور اللہ پاک جن سے جو کام لینا چاہتے ہیں تو لے لیتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ خود وہ اس طرح نہیں کر سکتے. کوشچن نمبر پانچ، کیا ولی اللہ معصوم ہوتے ہیں؟ کیا ولی سے عقیدہ غلطی ہو سکتی ہے؟ خاص طور سے دنیائی معاملات میں کچھ شیوخ سیاست میں آتے اور ان کے مریدوں میں ان کی پیروی کرنی پڑتی ہے، جبکہ سیاست میں تو اختلاف ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی کیا رائے؟ ولی اولیاء اللہ معصوم نہیں ہوتے، محفوظ ہو سکتے ہیں، مطلب اللہ پاک ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں یا کسی اور طریقے سے بچا دیتے ہیں. غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ غلطی جو ہے نا، مطلب اس غلطی پہ قائم نہیں رہتے، وہ توبہ کر لیتے ہیں. دنیائی معاملات میں بھی غلطی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ظاہر دنیائی معاملات کا اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہوتے ہیں، تو اسباب کی دنیا میں سبب کی غلطی سے کام غلط ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے کہ جو ہے نا، مطلب اختلاف نہ ہو. سیاست میں اختلاف بالکل ممکن ہے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے آپس میں اختلاف تھا پاکستان بننے پر، تو لہٰذا یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. کوشچن نمبر سکس، آپ نے میرے پچھلے سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ کشف پر یقین کرنا ہے، صحیح مان لینا غلطی ہوگی، کیا صرف سالک کے بارے میں؟ کیوں کتاب میں تو بزرگوں کو کشف اور روحانی تجربات کے واقعات جا بجا ملتے ہیں، اور لکھنے والے کو ان کو حقیقت کا طور پر بیان کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ کشف جو ہوتے ہیں ظنی ہوتے ہیں، میں نے یہ کہا تھا، ظنی ہوتا ہے، یقینی نہیں ہوتا. تو لہٰذا جو یقینی بات نہیں ہوتی تو اس پر دو رائے ہو سکتی ہے، مطلب این ممکن ہے کہ صحیح ہو، این ممکن ہے کہ صحیح نہ ہو. تو ہم اس کو خامخواہ غلط بھی نہیں کہہ سکتے، خامخواہ صحیح بھی نہیں کہہ سکتے، تحقیق کی بات ہوگی. وہ تحقیق یہ ہے کہ اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اور شریعت کے مطابق ہے نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے، چاہے کسی کا بھی کشف ہو، چاہے کسی کا بھی خواب ہو. یہ میں نے عرض کر لیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسپیکٹڈ حضرت، آئی ہیو بین کنٹینیوئنگ ود مائی کمپلیٹڈ اصلاحی ذکر سو فار ایوری نائٹ بیانڈ 30 ڈیز، 200 لا الہ الا اللہ، 400 لا الہ الا اللہ، 400 حق اینڈ 300 اللہ. آئی ول انشاءاللہ سینڈ یو مائی حضرت اپڈیٹ بائی رائٹنگ آن اے لیٹر ڈیٹ کائنڈلی پلیز انفارم می دا ذکر آئی شوڈ ڈو نیکسٹ. Now you should do 200 times La ilaha illallah, 400 times La ilaha illahu, 600 times Haq, and 100 times Allah for the next month, inshallah. السلام علیکم. حضرت جی، ذکر کے سلسلے میں ہدایت فرما دیں. میں ذکر میرا ذکر لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 400 مرتبہ، حق 600 مرتبہ، اور اللہ 300 مرتبہ ہے. ایک مہینہ مکمل ہو گیا ہے، تو اب اس طرح کرے کہ لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 400 مرتبہ، حق 600 مرتبہ، اور اللہ 500 مرتبہ کر لے. السلام علیکم فلاں ہیئر ون مور منتھ آف میڈیٹیشن از کمپلیٹڈ میڈیٹیشن از 20 منٹس لطیف قلب ان 15 منٹس لطیف روح ان وچ ذکر آف اللہ از ٹو بی فیلڈ آئی ڈو فیل ذکر فار 4 to 5 منٹس ان بوتھ لطائف روح اینڈ لطیف قلب ذکر از کنٹینیوڈ ایز ویل بوتھ لطائف روح اینڈ لطیف قلب واز آف 20 منٹس Should I continue this? Yes, you should continue this because it should be 20 minutes each. Assalamu alaikum, Shah sahab. میرا مراقبہ تنزیہ صفات سلبیہ 60 دن ہو چکے ہیں اور تو کچھ پتہ نہیں چلا بتائے پتہ ضرور چلا کہ میں نے ابھی سلوک کا سفر شروع نہیں کیا تھا اور بزرگی کے خیالات نے گھیرا ہوا تھا سلسلے کی برکت کو اپنا قرب سمجھ کے ناس کی عفت مبتلا تھا اور اپنے خیالات کو کیفیات سمجھ رہتا ہے کچھ مسلسل خطرناک لگ رہا ہے وہ یہ کہ اپنا ذکر فجر کی نماز سے بھی پہلے کر لیتا تھا آج کل صبح کی جماعت سے بھی رہ جاتا ہوں نفس کے اوپر قابو نہ ہونے کے برابر ہے اعمال پورے تو کر لیتا ہوں لیکن تکے تکے سے پھر بھی نیکی کا تکبر نیکیوں کو خراب کر رہا ہے بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں مجھ میں جس کی وجہ سے کافی مسائل جنم لیتے ہیں اس تقریب میں بھی اگر کوئی بات نہ صحیح نہ ہو تو معافی چاہتا ہوں اللہ اکبر ماشاءاللہ ابھی اس طرح کر لے کہ مراقبہ تنزیہ جو ہے مطلب اس کو آپ نے چونکہ 60 دن کر لیا ہے تو اب جو ہے نا مطلب یہ کہ مراقبہ شان جامع یعنی شان جامع سے مراد یہ کہ یہ چاروں مراقبات کا جو نچوڑ ہے یعنی کہ اللہ پاک سب کچھ کر بھی رہے ہیں اللہ پاک کی تمام صفات آپ کے مستاذروں اور اللہ کی ذات پر آپ کو یقین ہو اور اللہ پاک جو اللہ پاک جیسا نہیں ہونے چاہیے یعنی کچھ چیزیں اللہ پاک کس کس سے نہیں ہونی چاہیے وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ بھی تو ان سب کے بارے میں آپ کہیں کہ وہ اس کا جو فیض ہے وہ آ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اور پھر وہاں سے آ رہا ہے شیخ کے قلب پر شیخ کے قلب سے آپ کے لطیفہ خواہ پہ آ رہا ہے باقی یہ ہے کہ یہ جو عجب والی باتیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتی کیونکہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میری ایسا حالت ہے پھر تو عجب صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے تو یا تو آپ کی یہ بات ہی صحیح نہیں ہے آپ کی وہ بات صحیح نہیں ہے لہٰذا آپ بالکل پرواہ نہ کریں ایسے خیالات کا ہی وسوسے ہیں اس بات کا امکان ہی نہیں ہے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ مسائل ہیں جی مطلب جیسے نفس پر قابو نہیں ہے تو پھر تو مطلب ظاہر وجوب کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا اور فجر کی نماز کے لیے باقاعدہ پہلے کوشش کرنی شروع کرنی چاہیے فجر کی بعد جماعت تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر لے اور آپ کے لیے مجاہدہ کی بات ہے کہ ایک چلہ آپ تکبیر اللہ کا کر لیں تکبیر اللہ کے ساتھ ایک چلہ مکمل کر لیں ہر نماز تکبیر اللہ کے ساتھ کر لیں انشاءاللہ شاء اللہ عزیز سے بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم حضرت میں فلاں ہوں اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی عافیت و صحت سے رکھے حضرت جی مراقبہ فعال المرید کے بارے میں ذہن میں کچھ سوال آ رہے ہیں نہ سمجھی ہی تو بہت ہے آپ رہنمائی فرما دیں آپ کی اگر جواب کے قائل ہوں حضرت جی ہر چیز فائدہ نقصان اللہ کی مرضی سے پہنچتا ہے کیونکہ وہ جیسے چاہے ویسے ہی ارادہ فرماتے ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی شان ہے تو حضرت جی بعض جگہوں پر انسان کو بالکل نہیں سمجھے کہ وہ کیا کرے مثلاً دنیاوی امور میں بعض دفعہ انسان خود اسباب نہیں اختیار کر رہا ہوتا یا کیسے اسباب اختیار کرے ٹھیک طرح تو اس کے فائدے سے محرومی ہو جاتی ہے یا کوئی نقصان ہو جائے تو اس میں انسان کے ارادے اور اللہ پاک کے ارادے کا کیسے پتہ چلتا ہے آپ نے پچھلے مجلس میں ایسے بھی فرمایا تھا کہ اس مراقبہ میں اللہ پر توکل حاصل ہوتا ہے کبھی کبھار انسان کوشش بھی کرتا ہے دعا بھی کرتا ہے استخارہ بھی کرتا ہے لوگوں سے مشورہ بھی کرتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے بے چینی اور کوشش کے بعد بھی کنفیوز ہی رہتا ہوں تو میں اپنی سستی سے یا اللہ پاک کی مرضی سے اس کا ارادہ ہے جیسے کسی جاب کے لیے اپلائی کرنے میں کوئی بہتری ہے یا نقصان کا اندیشہ ہو تو نہیں تو یہ بعض دفعہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی دل دماغ مطمئن نہیں ہو رہے تھے ان دو باتوں میں اکثر سمجھ میں نہیں آتی مجھے اگر مجھے کسی دوسرے شخص کی جگہ کام ملا ہے کچھ ماہ کے لیے کام چھوڑ کر کیا ہے اور کچھ اندیش ہو کہ جب وہ واپس آئے گا تو 3 مہینے کے بعد مجھے اپنا کام چھوڑنا بھی پڑ سکتا ہے تو ایک توکل یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کر کے اطمینان کر لے کہ بھی کہ ابھی بھی اس کے فضل سے کام مل رہا ہے جس کے بعد چھوڑنا بھی پڑا ہے تو اس وقت دیکھ لیں گے ابھی رزق مل رہا ہے تو بعد میں بھی اللہ پاک دینے پر قادر ہے تو اس کی مرضی ہے جو کوئی مطلب ہو اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا تو دوسرے توکل کے اسباب اختیار کرتے رہیں اور دوسری جگہ بھی کام کی تلاش میں لگے رہے ساتھ ساتھ مجھے تو یہ معلوم نہیں کون سی جگہ اور اوقات میں لینے کے لیے بہتر ہوگی اپنے حالات کے اعتبار سے اس معاملے میں گھر والوں سے مشورہ بھی کرتی ہوں اور بات کا دعا بھی کرتی رہتی ہوں، لیکن دل کسی ایک بات پر مطمئن نہیں ہوتا، اس کی وجہ نہیں سمجھ آتی مجھے، واضح طور پر نہیں بتایا کہ فلاں بندہ واپس آئے تو آپ کو چلنا پڑے گا، کمیاں میرے اندر ہی ہیں لیکن ان کو ٹھیک نہیں کر پا رہی، توکل کیسے کروں، اس کا طریقہ سمجھ نہیں آیا۔ لا الہ الا اللہ، اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت آپ نتائج پہلے سے چاہ رہے ہیں اور ابھی آپ رستے میں ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے ساتھ بالکل آپ کو مکمل سارا کچھ مل جائے گا، با مقام توکل تو ملتا ہے سلوک طے کرنے سے، جس میں ساتواں مقام جو ہے وہ مقام توکل ہے، تو وہ تو اس وقت ملتا ہے، اس وقت تو آپ کو صرف اس کی ایک گلمپ مل سکتی ہے، تو وہ تو مل رہی ہوگی انشاءاللہ۔ بات یہ ہے کہ مراقبہ فعل معروف پر آپ اپنا سوچ مرکوز رکھیں اور اس کو ہی کر لیں، اس کے علاوہ باقی کنفیوژن وغیرہ میں نہ رکھیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ ایک علمی مسئلہ ہے جو آپ کو حساب کے ساتھ ہے، اور وہی علمی مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسباب اختیار کریں استخارہ سے یا مشورہ سے، سوچ سمجھ کر جو بہترین اسباب ہو سکتے ہیں وہ اختیار کرے، لیکن اس کا نتیجہ خدا پر چھوڑے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ ان اسباب کو فیل کر دے، اس کی بہتری اسی میں ہو، یعنی آپ کی بہتری اسی میں ہو، یا پھر یہ ہے کہ اس سے وہ کام چلائے، تو وہ تو فیصلہ وہ فوید امر اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وہی چیز اس سے آئے گی۔ تو آپ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے صحیح اسباب اختیار کر لیا کرے، لیکن نتیجہ خدا پر چھوڑ لیا کرے۔ اس وقت اتنا ہی توکل آپ کے لیے کافی ہے، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ السلام علیہ حضرت، میرے ذکر کو دو مہینے سے اوپر ہو گیا، میرا ذکر یہ ہے لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ، اللہ 200 مرتبہ، اللہ ہو اللہ 200 مرتبہ، حق 500 مرتبہ، لطیف بر اللہ 5 منٹ کے لیے محسوس کرنا ہے ذکر، اور مراقبے میں 4 سے 5 ناغے ہیں، ایک نماز والا مراقبہ تھا کہ ہر نماز سے پہلے 5 منٹ یہ سوچنا ہے کہ میں اللہ کا ہوں اور اللہ کے سامنے جیسے کھڑا ہونا چاہیے ویسے کھڑا ہونا ہے، اور نماز کے الفاظ پر اٹھنا ہے، اس لیے مراقبے میں 5 منٹ نہیں ہو پاتے کیونکہ اکثر نماز میں باہر ہوتا ہوں اور آفس وغیرہ، اس لیے یہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہا۔ معمولات میں ذکر مراقبہ و بین تاجد کے علاوہ مقمولات میں بھی سستی ہے، شروع میں 6 سال سے سوال صلاح تسبیح کا روزانہ معمول تھا، حضرت آپ سے پوچھا بھی تھا جس پر آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کر سکتے تو اس کے آسانی سے کر لیں، لیکن اب مسلسل نہ گئیں، باقی ساری باتیں چھوڑیں، ذکر تو آپ یہی کریں، لیکن جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ سستی ہے ان سستیوں کو دور کر لیں، اور اگلی دفعہ مجھے یہ بات اس کے بارے میں رپورٹ کر لیں کہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ آپ جن معمولات میں سستی ہے وہ آپ جو ہے نا سستی دور کر کے پھر مجھے بتا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شاہ صاحب اللہ آپ کی زندگی برکت ڈال دے، الحمدللہ نوافل مراقبہ اور معمولات لکھنا شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ پاک توفیق دے۔ مزید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس مزاج بخیر عافیت ہوں گے، الحمدللہ بندہ کو حضرت کی تعلیمات سے بہت نفع ہو رہا ہے، حال میں جب کوئی مشترک کام میں مسلسل خلاف ورزی کرتا ہے یا کوئی بندہ کو بار بار دھوکہ دیتا ہے تو ضرور کچھ کہنا پڑتا ہے اور بار بار ناراضگی ہوتی ہے اور ملنے کو بھی جی نہیں چاہتا، یا ملنے کے بعد گفتگو میں انشراح نہیں ہوتا، اور ساتھ یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ تم کو اس پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، برائے کرم رہنا پر۔ تو بات بالکل صحیح ہے، غلط کو غلط کہنا، لیکن نتیجے میں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اس وقت یہ اچھا نہ ہو لیکن بعد میں اچھا ہو جائے، اور اس کام کو تو غلط کہنا ہی، کیونکہ وہ تو موجودہ وقت کی بات ہے، لہٰذا اگر کوئی کسی وجہ سے طبعی طور پر کسی کے ساتھ جی نہیں ملنے کو چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ انسان کا اپنے دل کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، البتہ یہ کہ عملی طور پر ان کے ساتھ ملنے جلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر شریک کوئی عذر نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نمبر 1 لطیفہ قلب 10 منٹ، لطیفہ روح 10 منٹ، لطیفہ سر 10 منٹ، لطیفہ خفی 10 منٹ، لطیفہ خفا 15 منٹ، تمام لطیفہ ذکر لطیف ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے، اب ان کو مراقبہ ہدیت دے دے۔ نمبر 2 لطیفہ قلب 10 منٹ، لطیفہ روح 10 منٹ، لطیفہ سر 10 منٹ، لطیفہ خفی 15 منٹ، تمام لطیفہ ذکر محسوس ہوتا ہے الحمدللہ، تو اب ان کو لطیفہ خوا کا بتا دے 15 منٹ، اور یہ باقی 10-10 منٹ ہوں گے۔ نمبر 3 لطیفہ قلب 10 منٹ، ذکر کبھی محسوس ہو کبھی نہیں، تو ان کو اب 15 منٹ لطیفہ قلب کا بتا دیں۔ نمبر 4 لطیفہ قلب 10 منٹ، لطیفہ روح 10 منٹ، لطیفہ سر 10 منٹ، قلب و روح پر ذکر محسوس اور سر کا ذکر صحیح مقام پر محسوس نہیں ہوتا. تو یہ کر لیں کہ دس دس منٹ لطیفہ قلب لطیفہ روح کر لے, اور لطیفہ سر پر 15 منٹ کر لے, لیکن انگوٹھا جو ہے نا مطلب وہ لطیفہ سر کے مقام پہ رکھ کر کر لیا کرے کہ اس کے نیچے ہو رہا ہے. نمبر 5, ابتدائی ذکر بلا ناغہ پورا کر لیا ہے, اب اس کو لطیفہ قلب کا بتا دے, اور تیسرا کلمہ دروش و استغفار اس کا بتا دے 15 منٹ کے لیے لطیفہ قلب. نمبر 6, تمام لطائف میں پر 10 منٹ ذکر اور 15 منٹ مراقبہ احادیت, کچھ محسوس نہیں ہوتا. مراقبہ احادیت کے بارے میں بتا دے کہ یہ ہے کیا, یعنی فیض کو محسوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ توفیقات ہو رہی ہیں, اعمال کے توفیقات ہو رہے ہیں, فیض کا مطلب یہ ہے. تو ان کو بتا دے کہ 10 منٹ تمام لطائف پر 10 منٹ ذکر محسوس کرنا ہے, اور 15 منٹ یہ فیض محسوس کرنا ہے. یہ ان کو بس سمجھا دے, اور ایک دفعہ اس کو اور کروائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرا موجودہ ذکر مندرج ذیل ہے. 5 کے علاوہ, اچھا قلب روح سر خفی اور اخفاء پر 5 منٹ, اچھا ٹھیک ہے, کا مراقبہ الحمدللہ تصور کے ساتھ سب پر اللہ اللہ محسوس ہے, شکر ہے. اس کے علاوہ 15 منٹ کے لیے تصور کرنے کی فیض اللہ کی شان کے مطابق آپ سے سم کہ کل مبارک سے میرے شیخ کی کل مبارک سے میرے قلب پر آ رہے, اس کے ساتھ کبھی کبھار ایسے محسوس ہے جیسے میرے جسم میں کوئی چیز اوپر سے داخل ہو رہی ہے اور پورے جسم میں پھیل رہی ہے سی جاتی ہے, لیکن اکثر اوقات کچھ بھی محسوس نہیں کرتا, اور فیض ایک روشنی کا تصور کرتے ہوئے وصول کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ روشنی کا تصور چھوڑ دیں, محض فیض کو کر لیں, اور اس کو جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ 1 مہینہ اور کر لیں. ہاں ان شاء اللہ. خواب کے بارے میں تو اتنے زیادہ میں نہیں بتاتا, البتہ یہ ہے کہ حقیقت مدر جی جتنا اپنے حوال سے متعلق میرا رابطہ آپ سے کم ہوتا جلتا ہے, اتنا ہی عمل اور معاملات میں کمزوری واقع ہونے سے لگ جاتی ہے, وہ نہ ہو تک بات چلی جاتی ہے, پھر مزید معاملات کمزور ہو جاتے ہیں. تو ظاہر ہے اس کو دیکھ کر آپ اپنے حوال باقاعدگی سے بتاتے جائیں. پورا آج بڑی عجیب بات ہو گئی, کیوں ہم سمجھے ختم ہو گیا وہ پیچھے تھے. جی کر لیں پھر ذکر کر لیں اگر اور کچھ نہیں ہے تو. لا الہ الا اللہ, 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 محمد الرسول اللہ, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. لا الہ الا ہو, 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 لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك حق 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 اللهم صل على سيدنا مولانا الله 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 اللهم صل على سيدنا مولانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عين صغيرا وفي الناس كبيرا اللهم ادع في ارضنا بركتها وزينتها وسكنها ولا تحرمني بركة ما اتيتني ولا تفتني فيما حرمتني اللهم احسن خلقي فاحسن خلقي واذهب غيظ قلبي واجرني من مضلات الفتن ما احييتنا اللهم لكني حجة الايمان عند الممات ربي اسالك خير ما في هذا اليوم وفي خير ما بعد اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتح ونصر ونور وبركة ودا اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنيا وأهلي ومالي اللهم استر عورتي وأمن روعتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعزمتك أن أغتال من تحتي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أسألك بنور وجهك بنور وجهك الذي أشرق له السماوات والأرض وبكل حق ولك وبحق السائلين عليك أن تقلني وأن تجيرني من النار بقدرتك اللهم اجعل اول هذا النار صلاحا واوسطه فلاحا واخر نجاحا. اسالك خير الدنيا والاخره يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لي ذنبي واخزي شيطاني وفك روحاني وسك الميزان واجعلني في النذير الاعلى. اللهم اكني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم رب السماوات والسماء وما ضلت ورب الارضين وما قلت ورب الشياطين ما ضلت كل جار من شر خلقك اجمعين يفرط علي احد منهم او يتغاز جارك وتبارك اسمك لا اله الا انت لا شريك لك سبحانك. اللهم اني استغفرك لذنبي واسالك رحمتك. اللهم اغفر لي ذنبي واغسل لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني واعفني واهدني لما اختلف فيه من اهلك باذنك. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي ذنبي نورا وان يمين نورا وان شمال نورا واجعل لي نورا ومن امامي نورا واجعل لي نورا وفي اسبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وفي لساني نورا واجعل في نفسي نورا واعزم لي نورا واجعل نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحت نورا لما اتي نورا. اللهم افتح لنا باب رحمتك وسهل لنا باب رزقك. اللهم عصيني من الشيطان. اللهم نسلك من فضلك. اللهم اغفر لي خطايا وذنوبي كلها. اللهم انعشني واهني وارزقني واهدني صالح الاعمال والاخلاق انه لا يهدي للصالح ولا يسرف سيء ولا الا انت. اللهم نسلك رزقا طيبا ولبن نافعا وعملا متقبلا. اللهم اني ابدوك وابن امتك وابن امتك ناصيه بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. اسلك بكل اسم لو لك سميت بنفسك او ازلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في الغيب عندك ان تجعل القران عظيم ربي قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم اله جبريل وميكائيل واسرافيل وإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عافيني ولا تسلطن أحدا من خلقك عليه بشأن لا طاقه لي به. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري ولا أنت لا يخفى عليك الشيء من أمري وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي. أسألك مسألة المسكين وابتهل إليك ابتهال المسلم الذليل ودوك دعاء الخائف الضليل ودعاء من خادر لك رغبته وفاد لك أبرته وزل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجلني بدعائك شقيا وكن من روف رحيمة يا خير المسؤولين ويا خير الموتين. اللهم إليك أشكو زوف قوتي وكلتي هيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. لا متكلني الآن أدوم يتهمج أم إلى قريب ملكت أمري لم تكن ساقطا علي فلا أبالي غيرا عافيتك أو سولي. اللهم إنا نسألك قلوبا وهدى مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر في قلبي يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أنا أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي وارزق من المعيشة بما قسمت لي. اللهم لك الحمد الذي تقول خير بما نقول. اللهم إني أعوذ بك من كرات أخلاقي ولا مالي ولا هواي ولا دعاء أعوذ بك من شر ما استعذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومن جال السوء في دار المقامة فإن جال البادية يتحب لي وغلبت الأدوء وشماتة الأداء ومن الجوع فإنه بئس الرجيع ومن الخيانة فبئس البتانة والنجية لقامنا أو نفتن عن ديننا ومن الفتن ما ظهر منه ما بطن ومن يوم السوء من ليلة السوء من ساعة السوء من صاحب السوء. وتقبل هذه دعواتي في حق محمد أشرف علي وابن واسم محمد مصطفى ومحمد علي محمد شفيع وعبد الماجد ومولانا محمد أشرف سليمان ومولانا محمد زكريا وصوفي محمد إقبال وسيد الإشاء وسيد تسمو وسيد تنزيب الحق رحمة الله عليهم وفي حق وجميع المتعلقين وفي حق أبائهم وأمهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى سيد الكائنات أكرم خلقان صلاة تنسبك الآت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.